كل صديقة وصفة في يقرب. قال ابن شهاب الشهاب أخبرني قائلة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت رأيت من الأجزاء فينا لسفر المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بها فدرسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فلحقناها في سنته في المصحف. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يعرف. اس کے علاوہ قرآن مجید کے ہر صحیفے یا ہر مصحف کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اس کو جلا دیا جائے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ٹیم نے مل کر کے جو مصاحف کے نسخے تیار کیے، ان نسخوں کے علاوہ جتنے بھی دوسرے متفرق طور پر قرآن مجید کے لکھے ہوئے کاغذات، اوراق، ہڈی، لکڑی سب کو جلا دینے کا حکم دیا گیا. بعض روایت میں خا کے ساتھ ہے، یخرق یعنی اس کو پھاڑ دیا گیا، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی اس کو باقی نہ رکھنا مقصود تھا کہ اس کو باقی نہ رکھا جاوے. امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو اس روایت کے ایک راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خبر دی حضرت خارجہ ابن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فقدت آیتا من الاحزاب، سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے گھوم پائی، یعنی جس وقت ہم جمع قرآن کی خدمت انجام دے رہے تھے اس وقت کے اوپر سورہ احزاب کی ایک آیت لکھی ہوئی شکل میں نہیں مل رہی تھی. یاد تو تھی سینوں میں، دماغوں میں بھی محفوظ تھی، لیکن تحریری شکل میں وہ دستیاب نہیں ہو رہی تھی. حین نسخنا المصحف، جب کہ ہم نے قرآن مجید کو لکھا، یعنی کام کرتے وقت پر ہم کو وہ آیت تحریری شکل میں نہیں ملی، حالانکہ میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. ہم نے اس کو ڈھونڈا تو حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیت مل گئی. سورہ احزاب کی وہ آیت یہ ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ. لہذا جب وہ لکھی ہوئی مل گئی تو اس صورت میں مصحف میں ہم نے اس کو لاحق کر دیا، جوڑ دیا، ملا دیا. جی.
رضي الله تعالى عنهما قال قلت لعثمان ما حملكم على أن أردت من الأنفال وهي من المتان وإلى براءة وهي من المنين فقرنتم بينهما ولم تذكروا صدر بسم الله الرحمن الرحيم وضعتموها في السبع الدول ما حملكم على ذلك. قال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه سور ذات العدد وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا فإذا نزلت عليه الآية ويقول ذروا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت في المدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك رد بينهما ولم تكن صدر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الدول. رواه أحمد والترمذي وأبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کیا، ما حملکم، کس چیز نے تم کو آمادہ کیا، ان عمدتم، یہ کہ تم سورہ انفال کے بارے میں کہ تم اس کو رکھو، حالانکہ وہ مسانی صورتوں میں سے ہیں، سورہ براءت کے قریب، حالانکہ سورہ براءت مئین صورتوں میں سے ہیں، یہ اشکال کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اشکال کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اشکال کا خلاصہ سمجھو، اس کو سمجھنے سے پہلے قرآن کی صورتوں کی ترتیب سمجھو. نمبر ایک، سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ یونس تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے، یعنی سات لمبی لمبی صورتیں، ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے، یعنی مقدار کے اعتبار سے لمبی لمبی صورتیں. سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک جو صورتیں ہیں ان کو مئین کہا جاتا ہے، مئتن کی جمع مئین کہا جاتا ہے. نمبر تین، سورہ شعراء سے سورہ حجرات تک مسانی کہلاتی ہے. نمبر چار، سورہ حجرات سے ختم قرآن تک مفصلات کہلاتی ہے. پھر مفصلات کی تین قسم آپ کو معلوم ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، وہ آپ کو معلوم ہے. اب سمجھو کہ مئین کی وجہ تسمیہ کیا، مسانی کی وجہ تسمیہ کیا. قرآن کی شروع کی صورتیں طوال کہی جاتی ہیں، وہ کل سات صورتیں ہیں، وہ چونکہ لمبی ہونے کی وجہ سے ان کو طوال کہتے ہیں. لمبی کا مطلب تلاوت کے اعتبار سے لمبا ہونا، یعنی تم ان کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ تو اس کی آیتوں کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ تلاوت کے اعتبار سے وہ لمبا وقت لے لیتی ہے، اسی لیے وہ سبع طوال کہلاتی ہے. نمبر دو، مسانی، مئین، مئین کس کو کہتے ہیں، وہ صورتیں جن کی آیتیں تقریباً سو کے آجو باجو ہے، سو کے کم و بیش ہے، یعنی سو کے کچھ اوپر یا سو کے کچھ کم، یعنی سو کے اطراف میں ہے، اس کو کہا جاتا ہے مئین صورتیں. نمبر تین، مسانی، مسانی اس میں مضامین اور قصے مقرر ہونے کی وجہ سے اس کو مسانی کہتے ہیں، اس کا معنی آتا ہے دہرانا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي دہرانے کے معنی میں، چونکہ ان صورتوں کے مضامین دہرائے جاتے ہیں بار بار، اس کے اندر جو قصے ہیں، اس کے اندر جو واقعات ہیں، اس کو دہرایا جاتا ہے بار بار. مثلاً قیامت کا مضمون بار بار آئے گا، توحید کا مضمون بار بار آئے گا، رسالت کا مضمون بار بار آئے گا، نبیوں کے قصے بار بار آئیں گے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مثانی، دہرایا جانا. اس کے بعد اخیر میں مفصلات، بسم اللہ کے ذریعے بکثرت فصل کی وجہ سے، تھوڑا پڑھا نہیں کہ بسم اللہ آئے گا اور فصل ہو جائے گا، تھوڑا پڑھا نہیں کہ بسم اللہ آئی اور فصل ہو گیا، تو بار بار فصل ہوتا ہی رہتا ہے، فصل ہوتا ہی رہتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں مفصلات. اب اشکال سمجھو حضرت عبداللہ ابن عباس کا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا سوال یہ ہے کہ سورہ انفال یہ تو 100 سے کم والی آیتوں والی ہے، سورہ انفال 100 سے کم والی، یعنی مثانی صورتوں میں سے، اور سورہ برات وہ مئن صورتوں میں سے ہیں، یعنی جس کے اندر 100 کے قریب کی آیتیں ہیں. تو قرآن کی ترتیب کا تقاضا کیا ہے کہ سبع طوال کے بعد آنی چاہیے مئن، پھر آنی چاہیے مثانی، پھر آنی چاہیے مفصلات، یہ ترتیب کا تقاضا ہے. لیکن آپ نے جب قرآن جمع کرایا تو یہاں کیوں آگے پیچھے کیا کہ سورہ برات کی آیتیں مقدار میں زیادہ، سورہ انفال کی آیتیں مقدار میں کم؟ تو سورہ انفال پہلے لکھنی چاہیے اور سورہ برات پہلے لکھنی چاہیے اور سورہ انفال بعد میں لکھنی چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشکال یہ کیا کہ آیتوں کی تعداد کا تقاضا یہ تھا کہ سورہ برات پہلے لکھی جاتی اور سورہ انفال کو بعد میں لکھا جاتا. آیتوں کی تعداد زیادہ ہے سورہ برات میں، اور سورہ انفال میں آیتوں کی تعداد کم ہے، تو اس کا تقاضا کیا تھا کون سی صورت پہلے ہونی چاہیے؟ سورہ برات. اور سورہ انفال کب ہونی چاہیے؟ بعد میں ہونی چاہیے. اور آپ نے جو ہے ترتیب قرآن کی تو یہ آگے پیچھے کر ڈالا کہ سورہ انفال پہلے اور سورہ برات بعد میں. سمجھ میں آیا اشکال؟ اب دیکھو اس کا جواب. فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، تم نے دونوں کو آپس میں ملایا، اور دوسرا کام کیا کہ آپ نے حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم والی سطر نہیں لکھی، سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والی سطر اتنی جگہ خالی ضرور چھوڑی لیکن بسم اللہ نہیں لکھی، یعنی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کے لیے جتنی جگہ چاہیے اتنی جگہ سورہ برات کے شروع میں خالی تو چھوڑی لیکن بسم اللہ آپ نے لکھی نہیں. ایسا کیوں کیا؟ دوسرا اشکال سمجھ میں آیا؟ تو یہ دو سوال کیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ووضعتموها، اور تم نے سورہ انفال کو رکھ دیا سبع طوال میں، ما حملکم علی ذلک، اس کام کے کرنے کا کیا داعیہ تھا، کس چیز نے تم کو اس کام پر ابھارا، کیوں تم نے یہ گڑبڑی کی؟ گڑبڑی تو نہیں کہوائے، یوں کہوائے کہ بھائی یہ ترتیب میں تغیر کیوں کیا آپ نے، آگے پیچھے کیوں کر ڈالا، پھر بسم اللہ بھی نہیں لکھی، ایسا کیوں کیا؟ قال عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ الزمان وہو تنزل علیہ السور، تنزل علیہ السور ذوات العدد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت گزرتا رہتا تھا اور قرآن کی صورتیں حسب موقع اترتی رہتی تھی، تنزل اترتی رہتی تھی یا اتاری جاتی رہتی تھی، کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی ترتیب آپ کو معلوم ہے کیسے ہوئی؟ جیسا زمانہ گزرا، نبوت ملنے کے بعد جیسا موقع آیا، جیسا تقاضا آیا، جیسے حالات آئے، اللہ کے یہاں سے قرآن کی صورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہتی تھی تھوڑی تھوڑی، یعنی صورتیں بھی پورے پوری ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، کبھی ہوا ایسا کہ بعض صورتیں پوری نازل ہوئی لیکن بہت ساری صورتیں مکمل نازل نہیں ہوئی، ایک صورت اترنا شروع ہے اچانک دوسری صورت شروع ہو گئی، دوسری صورت چل رہی ہے اچانک تیسری صورت کی آیتیں آنا شروع ہو گئی، یعنی جیسا تقاضا، جیسا سائل کا سوال، جیسا شان نزول، اس کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہتی تھی. اب کیا ہوتا تھا؟ ذوات العدد آیتوں والی، وکان اذا نزل علیہ الشیء، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز نازل ہوتی، دعا بعد من کان یکتبو، تو حضور بلاتے تھے ان لوگوں کو جو لکھنے کا کام کرتے، اس میں سے بعضوں کو، یعنی صحابہ کی ایک جماعت تھی جن کا نام تھا کاتبین وحی، ان کا کام ہی تھا وحی لکھنا، چونکہ اس زمانے کے اندر لکھنا پڑھنا لوگوں کو عام طور پر آتا نہیں تھا، بہت کم صحابہ لکھنا جانتے تھے، بعض حضرات نے تاریخی اعتبار سے نکالا تو 20 سے بھی کم، بعضوں نے تو ایسا نکالا کہ جن کو باقاعدہ لکھنے کا فن آتا تھا خصوصاً مکی زندگی کے اندر، تو بہت کم لوگوں کو لکھنا آتا تھا. اب جن کو لکھنا آتا تھا ان میں سے جو اچھے لکھنے والے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت پر معمور فرمایا تھا کہ ان کا کام تھا وحی کو لکھنا. تو جب بھی حضور کے پاس کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے کہ بھئی آ جاؤ، چلو یہ آیت لکھو، یہ سورت لکھو، یہ وحی لکھو، حضور لکھواتے تھے ان کے پاس. اب لکھواتے تو اس موقع پر کیا ہوتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان آیتوں کو فلاں صورت میں رکھو جس میں فلاں فلاں چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. کوئی بھی آیت آتی تو جبرائیل امین کے حکم سے، ان کے اشارے سے، ان کے بتلانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو کہتے یہ آیت فلاں صورت میں لکھو، فلاں آیت کے بعد لکھو، فلاں مضمون کے بعد لکھو، فلاں قصے کے بعد لکھو، فلاں مسئلے کے بعد لکھو. گویا قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے، ترتیب سے نازل نہیں ہوا، غیر مرتب نازل ہوا، لیکن موجودہ جو ترتیب ہے وہ بھی جبرائیل امین کی بتلائی ہوئی ہے، اسی لیے اس ترتیب کو بھی کہا جائے گا توقیفی، تا واو قاف یا فا یا، توقیفی، یعنی کہ جو ترتیب اللہ کے یہاں سے آئی اسی ترتیب کے مطابق موجودہ قرآن لکھا گیا ہے، مرتب کیا گیا ہے. تو جس ترتیب سے اس وقت ہمارے سامنے ہیں اس ترتیب سے قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن موجودہ جو ترتیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی، جبرائیل امین نہ کر کے بتلاتے تھے اور اسی ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے تھے، اس طرح ہوتا تھا. اب آیتوں کے نمبر تو ہوتے نہیں تھے کہ بھائی سورہ انفال چل رہی تھے، 12 آیت تک نازل ہو چکی ہے، ابھی آیت آئی اس کو 13-14 نمبر پہ لگاؤ، ابھی آیت آئی اس کی سورہ توبہ میں 8-9 نمبر پہ لگاؤ. ایسے نمبر تو تھے نہیں, مضمون کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جو قیامت کے متعلق آیت ہے اب اس آیت کو اس کے بعد رکھو. فلاں قصہ ہے حضرت نوح کا تو اب اس کے بعد حضرت ہود کا قصہ نازل ہوا وہ لکھ دو. گویا مضمون کے اعتبار سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو لکھنے والے تھے ان کی رہنمائی فرماتے تھے, اور اس طرح یہ موجودہ ترتیب پر پورا قرآن مرتب ہوا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوئی تو فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو جس میں فلاں فلاں صورت چیز کا تذکرہ ہے. ہو گیا. اب فرماتے ہیں اشکال کا جواب. سورہ انفال مدینہ منورہ میں بالکل شروع زمانے میں نازل ہوئی, یعنی ہجرت کے بعد بالکل شروع زمانے میں جو سورتیں نازل ہوئی اس میں سورہ انفال نازل ہوئی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انفال ہے مدنیہ, کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس وجہ سے. وکانت براءت, اور سورہ براءت نزول کے اعتبار سے قرآن میں آخری سورتوں میں سے ہے. دیکھو سورہ براءت نزول کے اعتبار سے اس کے مضامین اخیر اخیر کے اندر نازل ہوئے. یہ نہیں کہ نازل ہونے والی آخری سورہ براءت, ایسا نہیں, اس کے مضامین اخیری دور میں نازل ہوئے مدینہ منورہ کے آخری دور کے اندر. اس لیے کہ جہاں سے سورہ براءت شروع ہوتی ہے براءت من اللہ ورسولہ, یہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو مصالحت ہوئی سن 6 ہجری میں, اس موقع کے بعد یہ سارے اعلانات کیے گئے. براءت من اللہ ورسولہ یہ اعلانات اس کے بعد کیے گئے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام, آخری دن, دنوں میں. ایسے تو آخری نازل ہونے والی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, یہ آخری نازل ہونے والی آیت ہے. اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سورہ براءت نزول کے اعتبار سے اخیر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں. اب دیکھو سورہ انفال شروع میں نازل ہوئی, سورہ براءت کب نازل ہوئی؟ اخیر اخیر کے اندر. تو پھر کیا ہوا؟ وَقَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهًا بِقِصَّتِهَا, سورہ براءت کی باتیں سورہ انفال سے مشابہت رکھتی ہے. سورہ براءت کی قصے یا اس کے احکام سورہ انفال کے قصے سے یا سورہ انفال کے مسائل سے مشابہت رکھتی ہے. یعنی جو احکام اور مسائل سورہ انفال میں وہ سورہ براءت میں, جو واقعہ, جو قصہ, جو پس منظر, جو شان نزول سورہ براءت کا وہی سورہ انفال کا, دونوں کی اس اعتبار سے اتحاد ہے, مشابہت ہے. احکام, مسائل, واقعات, قصص کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں بالکل مشابہت رکھتی ہے. ان کو اس زمانے میں قرینتین کہتے ہیں, دو سگی بہنیں, انفال اور براءت, یہ بھی کہا کرتے تھے اس زمانے کے اندر. فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضور نے ہمارے لیے بیان نہیں فرمایا کہ سورہ براءت سورہ انفال کی کا حصہ ہے. یعنی حضور نے ہم کو یہ نہیں بتلایا کہ سورہ براءت سورہ انفال ہی کا حصہ ہے, اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ سورہ براءت سورہ انفال کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. اب حضور نے وضاحت نہیں فرمائی, آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اب ہم نے مضامین پر غور کیا تو مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ سورہ براءت کے مضامین وہی ہے جو سورہ انفال کے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں نے اجتہاد کر کے سورہ انفال کے بعد سورہ برات کو رکھ دیا. اس لیے یہ ہوا کہ زیادہ آیتوں والی بعد میں ہو گئی اور کم آیت والی پہلے ہو گئی. جواب سمجھ میں آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول کے اعتبار سے مرتب ہوتی رہتی تھی. اب برات کے لیے حضور نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے, لہذا اب ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ اس کو کہاں رکھنے کا. تو پھر ہم نے غور کیا دونوں کے مضامین پر, تو معلوم ہوا کہ بھائی سورہ انفال کے مضامین سورہ برات کے مضامین بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں, اسی لیے اس کو سورہ انفال کے بعد رکھ دو. اس کا جوز ہونا بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جوز ہے یا دونوں الگ الگ ہے یا یہ کہ اس کے بعد ہے پہلے ہیں, اسی لیے ہم نے آپس میں مشورے سے اس کو بعد میں رکھ دیا. فمن اجل ذالک قرنت بینہما, اسی وجہ سے میں نے ان دونوں کو ملا دیا اور اسی وجہ سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر بھی نہیں لکھی. کیا مطلب بسم اللہ کی سطر نہ لکھنے کا؟ کہ یہ دونوں الگ ہیں یا دونوں ایک ہیں, اس کی وضاحت نہیں ہوئی کہ سورہ برات سورہ انفال ہی کا حصہ ہے, اسی سے جڑی ہوئی ہے, اسی سے ملی ہوئی ہے یا الگ ہے, اس کا پتہ نہیں چل سکا. الگ ہونے کا یقین ہوئے تو بیچ میں بسم اللہ لکھنی پڑے, الگ ہونے کا یقین نہیں بسم اللہ لکھ نہیں سکتے. اب جو ہے تذبذب کا معاملہ تھا, اسی لیے ہم نے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی, لیکن امکان یہ بھی تھا کہ الگ ہے, اسی لیے خالی جگہ چھوڑ دے. صرف امکان کی بنیاد پر کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں, اسی لیے بیچ میں خالی جگہ چھوڑ دی, اور یقین نہیں تھا اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی. یہ ہیں اصل وجہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی. باقی سب جو بیان کرتے ہیں نا وہ مکتب کی باتیں ہیں, وہ سب نکتے ہیں کہ وہ اس میں مشرکین کے ساتھ برات کا اعلان ہے اور برات کا اعلان غضب کا اعلان ہے, اسی لیے بسم اللہ رحمت ہے, اسی لیے رحمت کو غضب کے مضمون کے شروع میں نہ لکھا جائے. یہ سب نکتے ہیں, نکتے یہ کوئی وجہ حقیقی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس طرح کی باتیں جو تفاسیر میں بیان کی جاتی ہے وہ نکتے کہے جاتے ہیں, نکالے ہوئے نکات. اصل وجہ یہ ہیں جو اس حدیث میں خود جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا. اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت میں لقب دیا جائے گا جامع قرآن کا. حقیقت میں لقب کس کو دیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو, جامع قرآن. کیونکہ آپ نے قصہ پڑھ لیا کہ حضرت عمر نے آ کر ان کو اصرار کیا, پھر انہوں نے حضرت زید کو بلایا, پھر تمام لکھی ہوئی چیزیں جمع کی گئی. اسی لیے اصل جامع قرآن حضرت ابو بکر صدیق. حضرت عثمان کا لقب کیا کال دیا جائے گا؟ جامع الناس علی مصحف واحد, جامع الناس علی لغۃ واحد. امت کو ایک مصحف کے اوپر, ایک لغت کے اوپر جمع کرنے والے. امت کو ایک مصحف اور ایک لغت, لغت قریش کے اوپر جمع کرنے والے, یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 نسخے قرآن کے تیار کرائے, اس میں سے ایک نسخہ مکہ بھیجا, دوسرا نسخہ شام بھیجا, تیسرا نسخہ یمن بھیجا, چوتھا نسخہ بحرین بھیجا, پانچواں نسخہ بصرہ بھیجا, چھٹا نسخہ کوفہ رکھا, اور 7 نسخہ مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھا, اپنی تلاوت کے لیے رکھا. یہ سات نسخے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کرائے, اور یہ سات شہر اس زمانے میں مملکت اسلامیہ کے بڑے اہم شہر تھے, مرکزی شہر تھے, اسی لیے بڑے بڑے شہروں میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا کہ جس کو بھی لکھنا ہو, نقل کرنا ہو, پڑھنا ہو, اس میں سے نقل کر دے وے. اسی لیے دیکھو بھائی, اب ایک قانون ہے. کیا قانون؟ آپ نے رسم پڑھی؟ رسم نہیں پڑھی؟ شادبیہ میں رسالہ ہے مستقل رسم کے اوپر. تو رسم کا ایک بنیادی قانون سمجھ لو, قرآن مجید کی جو بھی کتابت کی جائے گی, جو اس کو لکھا جائے گا, اس کا جو رسم ہوگا, تو اس کا مصحف عثمانی کے رسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. جو بھی قرآن مجید کی کتابت دنیا کے اندر ہوگی, اس کا مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق رسم ہونا شرط اول اور لازمی شرط ہے. اور وہ مصحف عثمانی کا نام رکھا جاتا ہے مصحف الامام. کیا نام رکھا جائے گا؟ مصحف الامام. اب رسم کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو پھر یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی کہ رسم مصحف امام کے مطابق ہونا چاہیے, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر جو کتابت کی گئی اس کے مطابق ہونا چاہیے, تو وہ کتابت قرآن مجید کی معتبر اور صحیح سمجھی جائے گی. اور جو آدمی اس کے خلاف رسم کرے گا وہ رسم غیر معتبر ہے. اسی لیے دیکھو جلالین شریف کے اندر ایسے مواقع آئیں گے کہ وہاں بتلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آیت کریمہ آئی, عربی قاعدے کے مطابق اس کو یوں لکھا جانا چاہیے, لیکن عربی زبان کی کتابت کے قانون کے خلاف اس کو یوں لکھا جا رہا ہے, چونکہ مصحف عثمانی میں اس طرح لکھا گیا. اس لیے قرآن میں چند مواقع ہیں کہ جو مواقع عام عربی کتابت کے قانون کے خلاف ہے, لیکن وہ کیا گیا کیوں؟ مصحف عثمانی کی اتباع کے اندر, کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کی جو کتابت ہوئی ہے یہ صحابہ کرام کے اجماع سے ہوئی ہے, اجماع صحابہ سے ہوئی ہے, اسی لیے اس کی اتباع کرنا امت کے لیے ضروری. اب وہ جو نسخے حضرت عثمان نے تیار کرائے تھے اس میں سے دو تین نسخے اس وقت دنیا میں موجود ہیں. دو نسخے تو الحمدللہ میں نے بھی دیکھے ہیں مصحف عثمانی کے, اور کہاں دیکھے اور کیسے دیکھے, ہماری کتاب دیکھی ہوئی دنیا کی جلد اول میں آپ پڑھ لیں, اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اس میں لکھ دیا ہے, اس میں کیسے وہاں وہ نسخہ پہنچا, کیا ہوا, کیسے نہیں ہوا, ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہے, وہاں آپ پڑھ لیں. دوسری بات, روافظ جو نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے, تو ایک بات اصولی ذہن میں رکھو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاً جو قرآن مجید کو جمع کرایا یہ وہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ جو دو مرتبہ دور کیا تھا اس دور کی ترتیب کے مطابق وہ لکھی ہوئی چیزیں جمع کی گئی تھی, چونکہ حضور نے زندگی کا آخری دور دو مرتبہ کیا آخری رمضان میں, ہر رمضان میں دور ہوتا تھا لیکن وہ ایک دور ہوتا تھا, اور وہ دور کون سا ہوتا تھا؟ جتنی مقدار نازل ہو چکی اس کا, لیکن وفات والے سال دور کتنے ہوئے؟ دو. اب یہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کرایا پھر حضرت عثمان نے باقاعدہ اس کو سات مصحف میں لکھوایا, یہ کون سا تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مقدسہ کے آخری سال جو جو دو مرتبہ دور کیا رمضان میں عین اس کے مطابق تھا. کیا مطلب ہوا؟ جتنی آیتیں اللہ کے یہاں منسوخ ہونا مقدر میں تھا اور جو آیتیں منسوخ ہو چکی وہ آیتیں صحابہ کرام سے دل دماغ سے بھی بھلا دی گئی, اٹھا لی گئی. جو منسوخ تلاوت آیتیں تھیں وہ تمام کی تمام صحابہ کے دلوں سے بھی بھلا دی گئی. اسی لیے نور الانوار پڑھی ہے آپ لوگوں نے, تو نور الانوار میں نسخ کی قسمیں لکھی ہیں شروع ہی کے اندر, اور ہر ایک کی مثالیں بھی ہیں. نسخ فی الالفاظ, نسخ فی التلاوت, نسخ فی المعنی, نسخ فی التلاوت والمعنی, سب اقسام لکھ کر سب کی مثالیں وہاں پر موجود ہیں. غرض یہ کہ جتنی آیتیں باری تعالیٰ منسوخ فی التلاوت فرمانا چاہتے تھے وہ عام متن صحابہ کے دلوں سے بھلا دی گئی, اور جو حضور کو یاد تھا, عام صحابہ کو یاد تھا, جو دور ہوا وہ دور ہوا تھا منسوخ کو ہٹانے کے بعد. منسوخ کو ہٹانے کے بعد یعنی جتنی آیتوں کو قیامت تک دنیا میں باقی رکھنا مقدر تھا اتنی ہی آیتوں کا دور ہوا, اور اتنی ہی آیتوں کو حضرت ابو بکر نے جمع کرایا, اور اتنی ہی آیتوں کو حضرت عثمان نے لکھوایا, اور اسی دور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری رمضان میں اسی ترتیب پر دور ہوا. اس لیے نعوذ باللہ یہ جو روافض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے جو قرآن کی جمع کا کام کیا تو اس موقع پر انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن کی بہت ساری آیتیں اڑا دی, غائب کر دی. سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ بہتان عظیم, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھو ان لوگوں نے اتنے اہتمام سے جمع قرآن کا کام کیا, کوئی بھی چیز انہوں نے چھپائی نہیں. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اللہ کے یہاں باقی رکھنا مقدر تھا, اور جو اب منسوخ ہونے والی آیتیں نہیں تھیں, اسی کے مطابق دور, اسی کے مطابق حفظ, اسی کے مطابق جمع قرآن اول, اور اسی کے مطابق مصحف عثمان. اس لیے اس وقت جو مصحف ہمارے پاس ہے یہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قیامت تک باقی رکھنا مقدر کے اندر تھا, وہی بات وہی موجود ہے. وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ, اور میں نے اس کو سات لمبی صورتوں میں رکھ دیا, اور دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا, دو ہونے کا شبہ بھی تھا اور ایک ہونے کا شبہ بھی تھا کہ دونوں صورتیں دو الگ الگ ہوئے, اور یہ بھی شبہ تھا کہ دونوں ایک ہوئے. اس طریقے سے جمع قرآن کی عظیم الشان خدمت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کروا لی, اور امت کو ایک عظیم نعمت مل گئی. یہ حضرات جب جمع قرآن کا کام کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کتنا اہتمام کیا. کوئی صحابی آتے, یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے لکڑی پر, ہڈی پر, پتھر پر, کاغذ پر, کسی بھی چیز پر, تو ان کو کہا جاتا دو گواہ لے کے آؤ کہ یہ لکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اس پر دو گواہ لے کر کے آؤ. حالانکہ وہ لکھی ہوئی آیت حفاظ اور قرا صحابہ کے سینوں سے ملی ہوئی تھی. جو صحابہ حفاظ ہے قرا ہے ان کو یاد ہے ان کے ذہن میں, لیکن اس کے باوجود بھی کیا اہتمام کیا گیا, جو بھی وہ لکھا ہوا لے کر آتے ان کو کیا کہا جاتا, دو گواہ لے کے آؤ تو ہم تمہاری بات کو مانیں گے ورنہ ہم مانیں گے. اس قدر اہتمام کیا گیا. تو بھی منصوص ترتیب کا مخالف کہا جائے گا. اور جو ہے یہ کام کوئی مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا, کوئی مسلمان یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اب یہاں ایک اشکال یہ بھی رہتا ہے کہ بھئی قرآن مجید کی کتابت یہ بدعت ہے, قرآن مجید کی کتابت بدعت. تو اس کا جواب سیدھا سادہ ہے کہ بھئی کون کہتا ہے کہ کتابت قرآن کی بدعت ہے؟ وہی لکھوانے کا کام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کراتے تھے. حضور کے زمانے میں جب بھی قرآن کا نزول ہوا, جب بھی آیت آئی, جب بھی سورت آئی, حضور صحابہ کرام کو بلوا کر کے فوراً لکھوا لیا کرتے تھے. اس لیے لکھوانے کا کام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس لیے لکھوانے کا کام یہ بدعت نہیں ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کے سامنے لکھا جا چکا تھا, لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا. خلافت راشدہ کے دور میں اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام کیا گیا, باقی پورا قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لکھا گیا پورے پورا حضور کے سامنے, حضور کی حاضری میں. دور خلافت راشدہ میں ایک جگہ جمع کرنے کا کام کیا گیا. اور دیکھیے کہتے ہیں کہ تقریباً 25 سال کا عرصہ اس میں لگا ہے, 25 سال کا عرصہ یہ سب کاروائی کے اندر. اسی لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں شروع ہوا, پھر یہ کام ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں آخری شکل کے اندر, اور خلافت راشدہ ہے مجموعی 30 سال کی. تو اس مبارک کام کے اوپر تقریباً 25 سال کا زمانہ جو ہے لگ گیا. اور لغت قریش کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن لکھوایا, چونکہ اسی لغت کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا تھا, اور لغت قریش کے اندر وسعت تھی اور بڑی سہولت تھی, اور قریش افضل القبائل بھی ہے, اسی لیے ان کی لغت کے اندر لکھنے کا کام کیا گیا. دراصل ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ حضرات صحابہ کرام ان کے حافظے بہت مضبوط تھے, بہت مضبوط حافظے عربوں کے مطلقاً بہت مضبوط حافظے. وہ تو اونٹ کے نسب ان کو یاد ہوتے تھے, اونٹوں کے نسب. اگر ان کو پوچھو کہ یہ اونٹ اس کا دادا کون, ان کا نانا کون, ان کا پر دادا سکڑ دادا کون, تو وہ فٹافٹ اونٹوں کے نسب بتلاتے تھے. اتنا تو کبھی ان کا حافظہ ہوتا تھا. اور امرؤ القیس اور متنبی یہ وغیرہ جو شعرا ہے زمانے جاہلیت کے, ان کے اشعار کی مقدار کی مقدار ان کو یاد ہوا کر دی گئی, تو ان کے حافظے اتنے مضبوط تھے. اور دیکھو ایک بات ہے, جن کو لکھنا پڑھنا کم آتا ہے نا, ان کے حافظے بہت مضبوط ہوتے ہیں, قدرتی چیز ہے. جن کا لکھنا پڑھنا کم ہوتا ہے ان کے حافظے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں. اب یہ اس وقت کے اوپر حساب ہے, تو آپ لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی 54 اور 13 ذرا ملا کے بتلاؤ نا, تو آپ فوراً موبائل میں کیلکولیٹر کھولیں گے اور لکھیں گے اور ملا کر کے کہیں گے اتنے ہوئے. پرانے بڈھوں کو آپ پوچھ لو 56 اور 13 آدھی سیکنڈ میں وہ آپ کو جواب دے دیں گے. آپ بول کے فارغ نہیں ہوئے کہ فٹ سے آپ کا جواب موجود. تو پرانے زمانے میں صحابہ کرام اور عربی کے حافظے بہت مضبوط تھے, اسی لیے ان لوگوں کو حدیث کی روایتیں بھی دیکھیے کتنی یاد تھی. قرآن تو سمجھو کہ 6000 کے اوپر کچھ آیتیں ہیں, لیکن احادیث کا ذخیرہ تو کتنا بڑا ہے, لاکھوں کی تعداد کے اندر. تو حضرات صحابہ کرام نے اس کو یاد کر کے امت تک پہنچایا، اور تابعین تبع تابعین ایسے ایسے گزرے کہ جن کو لاکھوں کی تعداد میں حدیث یاد تھی. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 500,000 حدیثیں ان کے پاس تھیں، امام ابو داؤد کے پاس 450,000 سے زیادہ حدیثیں تھیں، اتنی بڑی بڑی مقداروں کے اندر حدیثیں ان کو یاد. اس لیے ان کے حافظے بہت مضبوط ہوا کرتے تھے. ان کو نسب اپنا پوچھا جاتا تو پھٹافٹ نسب گنوانا شروع کرتے تھے، میرا نام یہ، میرے ابا کا نام یہ، پر دادا سکر دادا، پھٹافٹ 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 وہ گنا دے جاتے تھے. اس لیے عربوں کے انساب محفوظ ہے اور اجمیوں کے نسب محفوظ نہیں. ہم کو کوئی پوچھے تو بہت یاد ہوگا تو دادا تک، اور دادا کے اوپر تو اللہ کے بندے عبداللہ، دادا کے اوپر اللہ کے بندے عبداللہ، بس اس کے آگے پوچھے. کے اندر تو اول مسئلہ تو یہی افضلیت والا کہ قرآن مجید پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، اوراق ادھر ادھر ہو گئے، تو آپ اس کو اچھے کپڑے میں لپیٹیے، لپیٹ کر کے اس کو بغلی قبر کھودیے، چونکہ بغلی قبر کے اندر مٹی نہیں لگتی، اور پھر اس کو پورے ادب کے ساتھ دفن کر دیجیے، اس طور پر کہ مٹی قرآن کے اوراق کو نہ لگے. اصل ادب قرآن کا یہی ہے. دوسری شکل، اگر کسی آدمی کے لیے یہ موقع نہ ہو تو چونکہ صحابہ کے عمل سے جلانا ثابت ہے اسی لیے اس کی بھی گنجائش لکھی ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فقیہ الامت کے اندر موجود ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ جلانے والا عمل کیا، اسی لیے اگر کوئی آدمی اس طریقے سے جلا دے دے اور پھر اس کی راکھ وغیرہ کو حفاظت سے دفن کروا دے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اصل ادب ہے اس کو دفن کر دینے کا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟